زندگی میری پابند سنت رہے۔ ہمارے پیارے مرشد شیخ الرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، زندگی میری پابند سنت رہے۔ بس میرے دل میں تیری محبت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، زندگی میری پابند سنت رہے، بس میرے دل میں تیری محبت رہے، میری پابند سنت رہے۔
اپنے آل
ان سب مواقع پر ہمیں اپنی سنتوں کا خوب خیال رکھنا چاہیے. ان مواقع کی سنتوں کو کتابوں سے دیکھ کر خوب ازبر کرنا چاہیے, اور ہر وقت جو ہے جو بزرگوں کی تعلیم ہے کہ جو کام کرے تحمل اور تعمل سے کرے. جلد بازی سے کام خراب ہوتا ہے, جلد بازی سے ہمیشہ کام خراب ہوتا ہے. تو ہر کام کے اندر جو بھی عمل کرے, چاہے کوئی عمل ہو, چاہے قول ہو, چاہے فعل ہو, چاہے نیت ہی کیوں نہ ہو, ہر موقع کی سنت کو کا استحضار کرے, کچھ تحمل کرے کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں, جو کہنے جا رہے ہیں, جو زبان سے بولنے جا رہے ہیں, یا جو فعل کرنے جا رہے ہیں, یا جو نیت کر رہے ہیں, آیا ہماری یہ عمل, یہ قول, یہ فعل اگرچہ نیک ہے لیکن سنت سے مطابقت بھی رکھتا ہے کہ نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ تحمل اور تعمل, تحمل یعنی ٹھہر کر کرنا اور تعمل معنی سوچ کر کرنا, یہ دو کام اگر ہم کریں اور اپنے آپ کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند سمجھیں, اپنی اللہ تعالیٰ ہمارے بال بال کو اپنی اطاعت کے توق میں جکڑ لیں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ کامیابی ضروری ہے, یقینی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ بفضل خدا. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ دونوں اشعار کے اندر حضرت والا نے پورے کا پورا گویا تصوف اور پوری کی پوری کامیابی کی منزل پیش کر دی ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں جاگزی ہو جائے, پیوست ہو جائے, اور اس کا طریقہ اتباع سنت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ, اور دوسری طرف جیسا اللہ کی مرضیات پر عمل کرنا ہے ویسے اللہ کی نامرضیات سے بچنا ہے. تو اتنا خوف مطلوب ہے, قیامت کی پیشی کا خوف ہو کہ ہمارے ہر عمل کا, ہر لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے. تو اس وقت جب خوف رہے گا دل میں تو انشاءاللہ گناہوں سے حفاظت رہے گی. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے تب گناہ کرتا ہے. اگر اس کو یاد رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر اس کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ گناہ کر سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج جو ہے ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا تھا, بار بار یہی مضمون, واللہ اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر اور اپنے عیوب کو دیکھ کر میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی نصیحت کو یہ بیان کروں تاکہ مجھ کو کچھ غیرت اور شرم ہو کہ میں آواز و نصیحت کے منصب کو خدا تعالیٰ نے بٹھایا ہے, لیکن جو حفاظت کرنی چاہیے خصوصاً زبان کی, نگاہوں کی اور زبان کی, وہ تو اب تک نصیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو آج خصوصاً یہ زبان کی حفاظت کا دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا. تو اس میں ہمارے اندر ایک بڑا عیب ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میرے اندر بڑا عیب ہے, وہ ہے عیب جوئی اور عیب گوئی. یہ میں دونوں چیزیں ملا کر غیبت, اس کا حاصل غیبت ہوتا ہے. عیب جوئی یعنی دوسروں کے عیب تلاش کرنا, دوسروں کے اندر عیوب ڈھونڈنا, اور عیب گوئی یعنی دوسروں کا عیب بیان کرنا. تو یہ سب اس کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ غیبت ہوتا ہے, اور اس کے اندر تکبر پوشیدہ ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے اندر, دل کے اندر رائی برابر بھی تکبر ہوگا, وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اس قدر یہ مردود مرض ہے کہ جس کی وجہ سے شیطان بھی مردود ہوا اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب بڑائی آتی ہے غیبت جبھی ہوتی ہے, جب اپنے کو اچھا سمجھتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے غیبت جبھی ہوتی ہے. تو اپنے عیوب پر تو نظر ہے نہیں, اور ہمارے بزرگوں نے تو فرمایا کہ بھائی اپنے عیب کو نزلہ زکام, اپنے عیب کو حیضہ سمجھو, اور دوسروں کے عیب کو اگر نظر بھی آ جائے اول تو نظر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. فرمایا کہ جس کو حیضہ یا کوئی ایسا مرض لگا ہوا ہو تو وہ دوسروں کے مرض کو کیوں دیکھے گا, اپنے مرض کی علاج کی کوشش کرے گا. دوسرے کہ اگر کوئی عیب نظر آ بھی جائے تو اس کو نزلہ زکام سمجھے, اس کو میونسپلٹی کا معمولی سا چالان سمجھے, اور اپنے عیب کو پھانسی کا مقدمہ سمجھے کہ مجھ پر پھانسی کا مقدمہ ہے. تو فرمایا کہ کبھی دیکھا ہے کہ پھانسی کا مقدمہ جس پر ہو وہ میونسپلٹی کے چالان والوں کو نصیحت کرتا پھر. تو یہ اگر ہم راستہ اختیار کریں تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. اور عیب جوئی کے بارے میں تو احادیث میں بہت زیادہ اس کی وعیدیں آئی ہیں, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے غیبت سے متعلق حکم فرمایا ہے, کئی جگہ فرمایا ہے, ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ خبردار بعض کی غیبت نہ کریں. تو غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے, تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم فوراً جواب دیتے ہاں ہمیں معلوم ہے, بلکہ وہ تو کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے. تو جو بات زبان نبوت سے ارشاد ہوتی ہے وہ کس قدر کامل ہوتی ہے, کس قدر پر اثر ہوتی ہے. اگرچہ اپنی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں اور اہل زبان بھی تھے تو لہٰذا وہ اس کے صحیح معنی سمجھ بھی لیتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کا ادب دیکھیے اور ان کی طلب دیکھیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سننا چاہتے تھے. ان کے کان پیاسے تھے, ان کے دل پیاسے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی پیاس نصیب فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی, جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے اپنے مسلمان بھائی کی وہ بات بیان کرے, وہ عیب بیان کرے جو اگر وہ سامنے سنے تو اس کو ناگوار ہو. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس میں وہ عیب ہے اور ہم اس کو بیان کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں, اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہوا تو وہ تو بہتان ہے, یعنی وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. تو قرآن پاک میں اس کو یہاں اس طرح بیان فرمایا ہے اور کراہت دلائی کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. یہاں مردہ بھائی دیکھیے کہ بھائی کا گوشت کھانا نہیں بلکہ مردہ بھائی, مردار کا گوشت کھانا. تو یہ کیا ہے کہ مردہ اس لیے فرمایا گیا ہے, بزرگوں نے فرمایا ہے کہ وہ مثل مردہ کے ہے, یعنی اگر وہ سامنے ہوتا تو اپنا دفاع کر لیتا, لیکن وہ سامنے نہیں ہے, مثل مردہ کے ہے. مردے کے سامنے اگر غیبت کر لو, کچھ بھی کر لو, مردے کے سر پہ 10 جوتے بھی لگا دو, بیچارہ بے حصہ ہے, کٹی پڑا رہے گا. تو اس کو اپنے دفاع کا حق بھی نہیں دیا گیا, اس کے پیچھے اس کی برائی کی جا رہی ہے. تو یہ ہمارے زبان زد عام ہے, جہاں کوئی بات ایسی دل میں محل آیا, کسی نے کچھ کہہ دیا, سن دیا, بس وہ زبان پر غیبت. اب ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کوئی مل جائے. بعض عورتوں کا شوق یہی ہوتا ہے کہ اپنے شوہروں کی برائیاں دوسرے گھروں میں جا کر صبح صبح تشریف لے آئیں اور حال چال پوچھا اور غیبتیں شروع ہو گئیں, شوہروں کی برائیاں شروع ہو گئیں, یا اپنے ساس بھاوج نندوں کی شکایتیں. اس قسم کے مرض جو ہے وہ معذرت کے ساتھ ہے تو مردوں میں بھی, اور کون سا شعبہ دین کا یا دنیا کا اس سے خالی ہے. مدارس تک کے اندر غیبتوں کے جو ہے پہاڑ پر لگ جاتے ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ عورتیں جو ہے اس میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں. تو اس لیے بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ تو عیب جو ہی نہ کریں, عیب تلاش نہ کریں. اگر عیب تلاش کرنا ہی ہے تو اپنے اندر تلاش کریں. تجھے کیا پرائی پڑی اپنی نہ بیڑ دو, تم اپنے مقدمے کے سوچو کہ ہم پر کتنے مقدمے ہیں. اسی طرح سے پھر عیب گوئی شروع ہوتی ہے تو وہ غیبت میں شمار ہو جاتی ہے. اور اسی چیز کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمزہ فرمایا, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ, کہ خرابی ہے. ویل جو ہے ویسے تو خرابی کے معنی میں آتا ہے, لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے, بہت بری وادی ہے, خود جہنم اس وادی سے پناہ مانگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرابی ہے تمام ان لوگوں کے لیے جو ہمزہ معنی غیبت اور لمزہ معنی تانا دینا. تو جو غیبت کا مرض جن کے اندر ہے اور تانا دینے کا, منہ در منہ تانا دینا, بلکہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے معارف القرآن میں یہاں تک لکھا ہے کہ بعض حالات میں یہ لمزہ جو ہے یعنی منہ در منہ تانا دینا, یہ بعض حالات کے اندر اشد ہو جاتا ہے, غیبت سے بھی زیادہ اشد ہو جاتا ہے, کہ وہ لوگوں کی اذیت کا باعث بنتا ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر گناہ ہے. اور عیب جوئی اور عیب گوئی کے متعلق تو حضرت یحییٰ بن جابر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس نے کسی کی عیب گوئی کی وہ اس کو اسی عیب میں مبتلا دیکھا گیا, یعنی آخر میں اسی عیب میں وہ مبتلا ہو گیا. اور اسی قسم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں عیب نکالا کرتے ہیں اور عار دلاتے ہیں, ان کو شرم دلاتے ہیں, تو ان کو خدا تعالیٰ اسی عیب میں اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے. کسی کو شرمندہ کرنا اس کے گناہ پر, اب کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے اس کو شرمندہ کرنا, ایک تو یہ نصیحت کے طور پر ہے تاکہ وہ نہ کرے, لیکن اس کا طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے، شریعت نے اس کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ اگر آپ کو اس کے ساتھ ہمدردی ہے، واقعی آپ اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بڑائی نہیں چاہتے ہیں اور واقعی آپ کے دل میں اس کی اصلاح کا درد ہے، تو آپ اس کو تنہائی میں اور اپنے کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اس کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہوئے آپ اس کو نصیحت کر دیں کہ بھائی تمہارے اندر یہ بات دیکھی جا رہی ہے، اس غلطی کی اصلاح کرو۔ تو یہ تو طریقہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا یا منہ در منہ اس کو آگ دلانا، اب کیا معلوم کہ اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہو، کیونکہ محدثین نے لکھا ہے کہ جس گناہ سے اس نے توبہ نہیں کی ہو مبتلا ہو اس پر آگ دلانے پر یہ وعید ہے۔ تو ہمیں تو نہیں معلوم کہ اس نے کسی کوئی ماضی میں کوئی گناہ کیا اور اس نے اس پہ توبہ بھی کر لی ہو، اب ہم اس کو شرمندہ کر رہے ہیں تو ہم اسی زمرے میں آ جائیں گے، اللہ نہ کرے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں بدترین بندے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، ادھر کی شکایت ادھر لگا دی، ادھر جا کے ادھر لگا دی، ایسے لوگوں کو ذوالوجہین فرمایا گیا حدیث پاک میں، دو منہ والے، جدھر جاتے ہیں ادھر کی بات کرتے ہیں، ادھر کی شکایت ادھر لگا دیتے ہیں، اور دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کا عیب تلاش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر بدترین لوگوں میں شمار ہو گیا جو لوگوں کے عیب کو تلاش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اپنے عیبوں کو دیکھیں، دوسروں کے عیب کو ہرگز نہ دیکھیں۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ المؤمن مراۃ المؤمن، کہ مؤمن مؤمن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ آئینہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمارا عیب تو بتاتا ہے، لیکن نہ تو دوسروں کا عیب ہم کو بتاتا ہے نہ ہمارا عیب دوسروں کو بتلاتا ہے۔ تو اس طرح سے انسان رہے کہ بھائی آئینہ اپنے مومن بھائی کو دیکھے تو اس کو دیکھے تو کوئی عیب اس میں نظر آئے تو اس عیب کو اپنا عیب سمجھے، کیونکہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے۔ تو اسی طرح سے آئینہ جو ہے اب ہمارا عیب بتاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کو اطلاع کرنی بھی ہے تو اطلاع جو ہے اس کو بتلا دیا جائے کہ بھائی تمہارے اندر یہ چیز ہے، اس کو ٹھیک کر لو۔ تو یہ طریقہ ہے کہ خود کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کو اپنے سے افضل سمجھتے ہوئے، برتر سمجھتے ہوئے، پھر تو نصیحت جائز ہے۔ اور اگر اپنے کو بڑا سمجھا اور اس کو حقیر سمجھا تو ایسی تبلیغ حرام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو بھائی یہ سب باتیں ہیں کہ اپنی زبان کو روک کر رکھنا، یہاں پر بھی وہی قاعدہ لگے گا، تحمل اور تامل، کہ جب بات ہم کرنے جا رہے ہوں تو اس پہ تحمل کریں، ذرا ٹھہریں، فوراً زبان سے بات کو نہ نکالیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی نے زبان سے ابھی بات پوری کی نہیں، آدھی بات لے کر اس کو لے اڑے اور پھر اس پر جو ہے باتیں کسنا شروع کر دی، جواب دینا شروع کر دیا۔ تو بھائی سامنے والے کی بات کو سمجھے اور تحمل اور تامل سے جواب دے۔ اگر جو سامنے والے کی بات برائی پر مشتمل ہے، بری بات کہی اس نے، لیکن ہم وہ کام نہ کریں، ہم اس کے برابر نہ ہو جائیں۔ اگر اس نے کوئی بری بات کہی اور ہم نے بھی اس کو بری بات کہہ دی تو ہم میں اور اس میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ ہم بھی وہی برے ہی ہوئے، وہ تو برا تھا ہی، ہم بھی برے بن گئے اس کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور اخلاق مبارکہ ہم کو یہ نہیں سکھاتے۔ بلکہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک شخص آ رہا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، یہ اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر اس کے لیے بچھائی اور اس کا بڑا اکرام کیا اور اس سے ہنس بول رہے تھے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرما رہے تھے کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا بدترین آدمی ہے، تو آپ تو اس سے بہت اچھی طریقے سے پیش آئے، اس نے سلوک سے پیش آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ عائشہ، کیا میں دوسروں کی خاطر اپنے اخلاق سے بھی میں نیچے آ جاؤں، اپنے اخلاق کو خراب کر دوں؟ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا کوئی بری بات کہے بھی تو ہم اس پر صبر کریں اور اس پر تحمل کریں، برداشت کریں، اور اپنے منہ سے صرف وہی کلمات نکالیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو لان تان کر رہا تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کچھ کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں پھیر لی اور آپ کے چہرے مبارک پر تغیر آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نوٹ کر لیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے اور وہ لان تان کر رہا تھا تو فرشتے تمہاری حفاظت کر رہے تھے، فرشتے تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اور جیسے ہی تم نے اس کو کچھ کہا وہ سب کے سب فرشتے جاتے رہے۔ اور صدیقیت کے یہ شان کے مرتبے کے خلاف ہے کہ کسی کو لان تان کرے۔ تو بھائی ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف یہ دعاؤں پر اکتفا نہ کریں کہ سنتیں جو ہم بیان کرتے ہیں وہ ہمارے اندر ہیں، بلکہ اصل چیز سب سے اس سے بھی زیادہ اہم چیز حسن اخلاق ہے، حسن سلوک ہے، حسن گفتار ہے، حسن کردار ہے. ہمیں اس پہ زور دینا چاہیے اور اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے، کیونکہ سنتیں، سنت کی دعائیں اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ اکثر بیان ہو جاتی ہیں، مدارس کے اندر سکھائی جاتی ہیں، امتحان بھی لے لیا جاتا ہے تو مجبوراً بچے بڑے یاد کر ہی لیتے ہیں، لیکن یہ اٹھنے بیٹھنے کے وقت تو سب پہ کوئی ہوتا نہیں. گھروں میں تو کوئی ٹیچر نہیں ہوتا، کوئی استاد نہیں ہوتا، کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہوتا. ماں باپ بھی اپنے منہ سے جو چاہے کہہ دیتے ہیں، بچے اسے سیکھ لیتے ہیں. بعض بچوں کی زبان خراب ہو جاتی ہے، معلوم ہوا کہ ان کے اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ زبان ٹھیک نہیں ہے، جبھی انہوں نے وہ گندے الفاظ سیکھ لیے. تو ان باتوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. اور بھائی سارے یہ ہمارے بزرگوں نے قرآن پر سکھلایا کہ کسی کا عیب دکھلائی دے تو یہ سمجھو کہ مکھی تو وہیں بیٹھتی ہے، سارے صاف ستھرے اور صحت مند جسم کو چھوڑ کر مکھی زخم پہ ہی بیٹھتی ہے. تو اپنے کو مکھی سمجھے کہ ہم نے اس کا ایک عیب دیکھا اور ہم نے اس کے چپٹ گیا، اور سارے جسم کے اندر جتنی خوبی صفائی ستھرائی اس نے نزاکت دی اس سے ہم نے سر پہ نظر کیا، ہم وہیں بیٹھے جہاں پیپ اور خون، یعنی ہماری عادت بھی گندی ہے، ہم نے کسی کا عیب دیکھ کر اس کے اوپر جا کے اس کا عیب چوسنا شروع کر دیا. تو یہ اپنے مراقبہ کریں. اور اگر غیبت کہیں سرزد ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے کہ بھائی اگر عادت پڑی ہوئی ہے اور غیبت نہیں چھوٹ رہی ہے کہ چار آدمی جہاں ملے دو آدمی جہاں ملے وہ غیبت شروع ہو گئی اور برائیاں شروع ہو گئیں، اس کا عیب نکالا، تو پھر اس کا علاج تو یہ ہے کہ اسی وقت ہمت کر کے کھڑا ہو جائے اور مجلس ہی میں، اسی مجلس میں کہہ دیں کہ بھائی دیکھو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے پتی کھڑی کی کھڑی. غیبت کا گناہ گردن پہ لے جانا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو، صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہی ہے جس کے پاس دینار درہم نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا مفلس وہ ہے کہ جس نے خوب نمازیں پڑھی ہوں، عبادات کیے ہوں، بہت سارے خیر خیرات کے کام کیے ہوں لیکن ساتھ میں غیبت بھی کی ہو. تو اس کی غیبت کا گناہ ایسا ہے کہ اس کی نیکیاں ساری کی ساری اس کو دے دی جائیں گی جس کی غیبت کی ہے، اور اگر نیکیاں کم نکلی تو اس کے گناہ اس کے سر پر لادے جائیں گے. اب بتائیے کہ ہم ذرا سی غیبت کرتے ہیں، ذرا سی دل کی بات مانتے ہیں کہ بھائی غیبت کر کے اپنی بھڑاس ہم نکال لیتے ہیں، یقین جانیے کہ کسی گناہ سے بھی جو ہے چین نہیں آ سکتا، بلکہ گناہ کرنے سے گناہ کی عادت بھی بڑھتی ہے اور گناہ کا چسکا بھی بڑھتا ہے اور بے چینی اور عذاب بڑھتا چلا جاتا ہے. گناہ سے کبھی چین اور سکون نہیں آتا، جس طرح کھاری پانی پیاس میں اگر پیئیں تو پیاس اور بڑھتی چلی جاتی ہے، اسی طرح سے گناہ کو گناہ سے نہیں دھویا جا سکتا، گناہ سے کبھی بھی چین نہیں پایا جا سکتا. اس لیے اس کا علاج یہی ہے کہ بھائی اپنی زبان کو ہم خوب اچھی طرح روکیں اور تحمل اور تعامل کو اختیار کریں. غرض یہ کہ یہ اسی وقت مجلس کے اندر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ بھائی ہم نے یا تو خود کی ہے غیبت، تو یہ کہے کہ بھائی مجھے معاف کر دیں آپ لوگ بھی، اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف فرما دے اور آپ لوگ بھی مجھے معاف فرما دیں، مجھے غیبت کی عادت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں نے جہاں ان کا ایک عیب دیکھا، جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا ایک عیب دیکھا، وہاں ان میں ہزاروں خوبیاں بھی ہیں، ہماری نظر اس کی طرف نہیں گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اور پھر کچھ پڑھ کر، مثلاً سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر اس شخص کو بخش دے. جب ایک دو مرتبہ اس طرح ہمت کر کے کام لیں گے، مخلوق کا خوف نہ کریں، اللہ کا خوف کریں کہ اگر ابھی ہماری جان نکل گئی اسی غیبت میں تو ہمارا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. تو یہی ہم نے ابھی حضرت کے شعر میں پڑھا کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے، ہر گناہوں سے میری حفاظت رہے. تو اسی وقت خوف اللہ کا غالب کر کے کھڑا ہو جائے. جب یہ صورتحال ہوگی تو نفس ڈر جائے گا، کیونکہ یہ نفس گناہ کرواتا ہے، وہ ڈر جائے گا کہ بھائی یہ تو لوگوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا، لہٰذا خاموش رہنے میں عافیت ہے. تو بزرگوں نے یہ علاج بتلایا ہے. تو اس طرح سے، اور اگر ایسے لوگ ہیں جو غیبت کر رہے ہیں اور وہ بڑے ہیں خدا نہ خواستہ، حتیٰ کہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اگر شیخ کے ہاں بھی غیبت ہو رہی ہو وہاں سے بھی اٹھ جانا واجب ہے. فرمایا کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر اولے پڑنے لگے تو وہاں سے بھاگنا ہی چاہیے. تو یہ غیبت جہاں پر بھی ہو اس کا حکم یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے. اول تو اس کا دفاع کرے، اپنے بھائی کا جس کی بھی برائی کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرے، اور اگر وہ لوگ نہ مانے تو وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے. تو اس کا یہ حکم ہے، اور ان کو منع کریں، اس کا اپنے بھائی کا دفاع کریں. حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا دفاع کریں گے, دنیا میں بھی دفاع کریں گے, آخر میں بھی اس کا دفاع کریں گے اور اس کے عیبوں کو چھپائیں گے. جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کا عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھپائیں گے. تو بھائی یہ نیکیوں کے کام بھی ہیں اور گناہ کا کام بھی ہے. ہم چاہیں تو نیکیوں کو اپنے پگڑے میں ڈال دیں کہ کسی بھائی کی غیبت ہو رہی ہے ہم اس کے لیے دفاع کریں اس کا, اور کچھ نہ بن پڑے تو وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے. اور خود تو غیبت میں اگر مبتلا ہے تو اس کا علاج یہ بتلا دیا گیا ہے کہ بھائی وہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دے. اور غیبت کی جو بیماری کا علاج ہے, علاج الغیبت کا پرچہ ہے, اس کا وہ پرچہ یہ تکبر کا علاج جو ہمارے حضرت کا واعظ ہے اس میں بھی ہے. تو اس کے اندر وہ پرچہ لے کر اپنی جیب میں رکھے اور بار بار اس کو پڑھتا رہے کہ غیبت کرنے سے دل کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے, چہرے کا نور پھیکا پڑ جاتا ہے, ظلمت پیدا ہوتی ہے. تو یہ سب گناہ کی جو وعیدیں ہیں اس کو پڑھے. اب یہ سورہ ویل لکل حمزۃ اللمزۃ کی سزا دیکھیے کس قدر بڑی سزا ہے. یہ وہی ہے, یہ حمزۃ کے معنی ہے اشارے سے نقل کرنا, کسی کی برائی کی نقل کرنا, کسی کا مذاق اڑانا. تو یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بھی غیبت ہی ہے. تو غیبت جو ہے اس کا اور لمزہ یعنی تانا دینا, ان کا کیا آگے فرماتے ہیں, ویل لکل حمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ. کیونکہ ہمارا مضمون زبان سے متعلق ہے لیکن ایک تیسرا گناہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ مال جمع کرنا اور اس سے ایسی محبت رکھنا اور اس کو بار بار گننا کہ اس کے دین کے کاموں میں خلل آئے, اور حقوق واجبہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ سے جو واجب اس کے ذمے ہیں, صدقات واجبہ, اس سے بھی وہ اعراض کرے. تو ایسے شخص کے لیے کیا سزا آگے دے رہے ہیں, ویل لکل حمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ, کہ وہ خیال کرتا ہے کہ ہمیشہ یہ مال میری مدد کرتا رہے گا اور میں اس کے ذریعے جو ہے وہ کرتا رہوں گا, یعنی گویا کہ دنیا میں ہمیشہ رہے گا وہ اور ہمیشہ اس کا مال رہے گا. تو آگے کیا فرماتے ہیں, الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ, ہرگز بلا بے شک جو ہے وہ اس کو پھینکا جائے گا جہنم کے اندر. اور ایسی جہنم جو یہ ویل کا جو ذکر ہے کہ وہ ایسی وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. تو اور آگے ارشاد فرماتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ, یہ آگ ایسی ہے جو دلوں کو بھی جلائے گی. یہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ بھئی جب انسان خدا نہ خواستہ آگ میں جلے گا تو دل بھی اس کا جلے گا ہی. تو یہاں اللہ تعالی نے خاص طور سے یہ کیوں فرمایا کہ تطلع علی الافئدہ, کہ یہ آگ ان کے دلوں کو بھی جلائے گی. تو وہ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ دنیا کی آگ میں جب انسان جل جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو دل تو اس کا جل ہی جاتا ہے, لیکن دوزخ کے اندر جو ہے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا, کہ نہ تو وہ پورا طریقے سے زندہ رہے گا نہ پورے طریقے سے وہ مرے گا. تو اس وقت وہ آگ جو دل کو جلا رہی ہوگی اس کی تکلیف الگ ہی اس کو مل رہی ہوگی. زندگی کی حالت میں اگر دل جل رہا ہو تو کیا عالم ہوگا. اس قدر ڈرایا گیا ہے غیبتوں سے اور عیب گوئی سے اور عیب جوئی سے. تو لہذا اپنی زبان کی حفاظت, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نگاہوں کی حفاظت, بلکہ کسی نے ہمارے حضرت سے عرض کیا, حضرت والا شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ سے عرض کیا مکاتبت میں, کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ کی حفاظت سے بھی زیادہ زبان کی حفاظت مشکل ہے. زبان بھی جس طرح نگاہ اٹھ جاتی ہے, اب انسان گھر میں ہے بد نگاہی کا کوئی موقع نہیں, لیکن زبان کا تو ہر وقت موقع رہتا ہے. پاس پڑوس والے ہیں, اپنے گھر کے اندر نند بھاوجے ہیں, بہو ہے, ساس ہے, یا اور کوئی لوگ ہیں, تو آپس میں اچانک سے زبان چل جاتی ہے اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, بات کا وطنگڑ بن جاتا ہے, گھر جہنم بن جاتا ہے, دلوں میں میل آ جاتا ہے, نفرتیں بڑھ جاتی ہیں, عداوتیں بڑھ جاتی ہیں, صبح شام پہ ایک گویا کہ ایک جہنم ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبان کو بھی خوب سوچ سمجھ کر, طریقہ یہی ہے تحمل اور تأمل, یہ تھوڑا ٹھہریں, فوراً بولنے کی عادت نہ ڈالیں اور سامنے والے کی بات کو ذرا ہضم کریں, برداشت کریں, اس نے کیا کہا ہے, کس معنی میں کہا ہے, اور وہ فوراً ہی بدگمانی لے بیٹھتے ہیں اور فوراً ہی جو ہے اس کے خلاف ایک آگ سی بھڑک جاتی ہے. ایسا نہ کریں, بلکہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس کا پس منظر دیکھیں کہ بھائی اس کو کیا شکایت ہے, کیا تکلیف ہے ہم سے, یا اس کو کیا تکلیف پہنچی ہے کسی سے, کیوں وہ بات ایسی کر رہا ہے. تو اس کو ہم پہلے ہضم کریں, سمجھیں, پھر اس کو تحمل اور تعمل کے ساتھ ہم جواب دیں, نرم جواب دیں, اور اس کی سخت گوئی کو, سخت روئی کو ہم برداشت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس مجاہدے سے بھی زبردست نور پیدا ہوگا. غیبت کا تقاضا ہر گناہ کے تقاضے کو دبانے سے نور پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے غیبت کا تقاضا ہو کہ جتنا شدید تقاضا ہوگا, میرے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, اسی درجے کا نور دل میں پیدا ہوگا. جس قدر تقاضا گناہ کا ہوتا ہے اس کو دبانے سے اسی قدر نور پیدا ہوتا ہے. تو اور جس قدر گناہوں کے تقاضے پہ دھڑا دھڑ عمل ہوتا ہے, نیکیاں بھی ضائع ہوتی ہیں, نیکیوں کا پلڑا خدا نخواستہ ہلکا رہ جائے اور گناہوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے, پھر کیا کریں گے بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نگاہوں کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کی بھی خوب حفاظت کریں, کانوں کو بھی غیبت سے بچائیں, گانے سے اور گندگیوں سے, گالم گلوچ سے. اللہ تعالی ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اعمار امتي ما بين الستين الى سبعين واقلهم من يجوز ذلك. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہیں اور بہت کم ہیں ایسے لوگ جن کی عمر اس سے زیادہ ہو, لہذا زیادہ زندگی کی عمر سے عمل میں تاخیر نہ کریں. ایک بات میں نے اور اس میں نوٹ کر رکھی تھی, وہ رہ گئی بیان کرنے سے, کہ بھائی یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے محدود دی ہے, وقت بھی محدود ہے اور جسم کی طاقت بھی محدود ہوتی ہے, رفتہ رفتہ کمزور ہوتا جاتا ہے. اور ہمارے اصل میں یہ جسم جو ہے ایک سواری کی مانند ہے, جیسے گھوڑا ہوتا ہے اور روح اس کا سوار ہے. جیسے سوار ہوتا ہے اور چابک سے کام لیتا ہے گھوڑے کو تیز رفتار کرنے کے لیے, تیز رو کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ ہمیں خوب توفیق عطا فرمائے کہ اس جسم سے, کہ جسم اللہ نے ہمیں دیا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت چوکس رہیں اور چاقو چوبند رہیں اور بشاشت کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. تو ایک چابک ہونا چاہیے نفس کو, جو ہے یہ چابک لگاتے رہنے سے یہ سیدھا رہتا ہے, اور اس سے خوب کام لیں تاکہ ہماری آخرت کا ذخیرہ بنے, اور اس کو سست نہ پڑنے دیں, خالی نہ رہیں. خالی ذہن ہونا شیطان کا گھر ہے, اور مصروف نہ رہنا یہ بھی بڑا خطرناک بہر ہے, اور تنہا رہنا یہ بھی بڑا خطرناک زہر ہے. تنہا نہ رہے, نیک صحبت کو اختیار کیے رہے اور اپنے نفس پر یہ چابک لگاتا رہے سوار کی طرح, جس طرح سوار گھوڑے کو چابک لگاتا ہے اور تیز دوڑتا ہے. اس جسم سے جتنا ہو سکے ہم اللہ کی عبادت کا کام لے لیں, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نکاح کی سنتیں, مسنون برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو, جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو. نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا مسنون ہے. جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ ہے اور مسنون ہے. نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے, حسب استطاعت مہر مقرر کرنا سنت ہے. نشر الدین فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غزوات کا بیان چل رہا ہے, اور اسی زمانے میں یعنی یہ 5 ہجری کا واقعہ چل رہا ہے. اسی زمانے میں ابو رافع یہودی قتل کیا گیا. یہ بڑا مالدار سوداگر تھا اور خیبر کے قریب ایک گڑی میں رہا کرتا تھا. احزاب کو لڑائی کی ترغیب دینے میں یہ بھی شریک تھا. آپ نے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند انصاریوں پر سردار کر کے اس کے قتل کو بھیجا. انہوں نے پہنچ کر رات کو اس کو قتل کیا. حدیثوں میں اس کا قصہ مفصل مذکور ہے, اور خندق اور قریظہ کے بعد, مگر پورے طور سے تاریخ معین نہیں, پہلے غزوہ عصفان ہوا جس میں حسب روایت ترمذی سراۃ الخوف نازل ہوئی, اور اس کے بعد سریہ خبت ہوا. خبت کہتے ہیں جھڑے ہوئے پتوں کو. صحابہ نے شدت بھوک میں پتے جھاڑ جھاڑ کر کھائے تھے, اس لیے اس کا یہ نام ہوا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ جو عیب بیان کیے ہیں اللہ سب سے زیادہ ان کی صفائی کا محتاج میں ہوں. اے اللہ میری نگاہ کی، میری زبان کی، میرے کانوں کی، میرے تمام اعضاء و جوارح کی، میرے دل کی اصلاح کامل فرما دے. اللہ میرے گھر کے گھر والوں کی اصلاح فرما دے، میرے سب دوستوں کے ان کے گھر والوں کی اصلاح فرما دے. اللہ ہم سب مسلمانوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ ہمارے بال بال کو اپنی اطاعت میں جکڑ لے. اے اللہ بال بال کو اپنی اطاعت میں جکڑ لے. اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے. اے اللہ حسن سلوک عطا فرما دے، حسن معاشرت عطا فرما دے، حسن گفتار عطا فرما دے، حسن اخلاق عطا فرما دے، حسن کردار عطا فرما دے. الہ العالمین گناہوں سے سخت نفرت اور بیزاری عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں سے گھن عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں کی ظلمت کا ادراک عطا فرما دے اور اللہ اس سے 100% بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما. اللہ نیک صحبت عطا فرما. بری صحبت سے ہماری، ہمارے بچوں کی، سب کی حفاظت فرما. اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. بلوغ سے لے کر آج تک اے اللہ جتنے چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، اے اللہ آپ ہم سے زیادہ ہمارے گناہ جانتے ہیں. اے اللہ جان بوجھ کے کیے، انجانے میں کیے. اے اللہ سب کے سامنے کیے، اعلانیہ کیے، چھپ کے کیے. اے اللہ چھوٹے کیے، بڑے کیے. اے مہربان مولا ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے. اے اللہ اپنی مہربانی سے سب گناہوں کو معاف فرما دے. اور اے اللہ ہم کو پاک و صاف اور پاکیزہ زندگی، نور والی زندگی عطا فرما دے. اے اللہ، اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو آپس میں خوب محبت مودت عطا فرما دے، اتفاق عطا فرما دے. اسلامی ممالک میں تمام میں اللہ موافقت اور محبت اور مودت عطا فرما دے، اتفاق عطا فرما دے. اے اللہ ان کو متحد فرما دے. اور اے اللہ سب کو ایک بڑی طاقت بنا دے. اور اے اللہ کفار کو مغلوب فرما دے. اے اللہ خصوصاً جو فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کفار کو یا تو ہدایت دے دے، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں، الہ العالمین ان کو چن چن کر ہلاک کر دے، ان کو ذلیل و خوار کر دے. اور اللہ ان کو بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح شکست خوردہ کر دے، ان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دے. اور اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما، زبردست مدد و نصرت فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما اور غیر کو مغلوب فرما دے اور ذلیل و خوار کر دے. اور اے اللہ ہمارے ذمے اس سلسلے میں جتنی کام ہے اللہ، اس کی جتنی استطاعت ہمارے اندر ہے، اے اللہ اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان، حلال، بابرکت روزی عطا فرما. تمام بیماروں کو، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، گھروں میں ہوں، ہسپتالوں میں ہوں، اے اللہ کیسی بھی مہلک بیماری ہو، اے اللہ آپ کی قدرت سے ظاہر نہیں، اے اللہ سب مسلمانوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اور اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی یا نہیں بھی کی، تمنا رکھتے ہیں نہیں بھی رکھتے، اے اللہ سب مسلمانوں کو اے اللہ دونوں جہان کی خوشحالی اور خوشیاں عطا فرما، اور دونوں جہان کے شروع اور فتن سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین بے روزگاروں کو آسان، حلال، بابرکت روزی عطا فرما. جس کو تنگی ہے اللہ اس کو بدل دے فراخی سے. جو اے اللہ جو مصیبت زدہ ہے اللہ اس کو عافیت عطا فرما دے. اے اللہ جو غم زدہ ہے اس کو خوشیاں عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی یاد سے مزین فرما دے. اپنی محبت و معرفت کاملہ ہم سب کو عطا فرما دے. ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما دے. اور اللہ جیسا ہمارے حضرت مانگتے تھے کہ جو تعلق رکھتا ہے اللہ والوں سے، اس کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اپنی محبت کو غالب کر دیتے ہیں. لیکن اے اللہ ہمارے حضرت یہ مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں کچھ حیات بھی ایسی عطا فرما جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، تاکہ ہم اس دنیا ہی میں اے اللہ جنت سے بڑھ کر مزہ پائیں. ہم دیکھیں کہ اولیاء اللہ کیسے پرسکون اور خوش رہتے ہیں اور جنت کی بہاریں رہتی ہیں ان کو. اے اللہ ہمیں حیات اولیاء عطا فرما. اے اللہ حیات اولیاء ہم سب کو، ہمارے بچوں کو عطا فرما. ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے مرتبے بہت بلند فرما، ان کی آل و اولاد اور اہل عیال، اور اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی صاحب اقوا نسبت بنا. دونوں جہان کا شرف عطا فرما، عزت عطا فرما، خوشیوں سے مالا مال فرما، غموں سے، شرور سے سے، فتن سے اور حاسدین سے اور دشمنوں سے حفاظت فرما. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.